ان یدعون من دونہ الا اناثا. اب عربوں کے شرک کی ایک قسم بتائی گئی. نہیں وہ پکارتے, یعنی شرک میں کیا آتا ہے, غیر اللہ کو پکارنا, نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا, من دون ہی سے مراد کیا ہے, اللہ کے سوا, الا اناثا, مگر دیویوں کو, دیویاں, دیو کی مونس نہیں دیوتا کی ہے, ایک دیو ہوتا ہے نا اور ایک دیوتا ہوتا ہے, ٹھیک, تو دیویوں کو پکارتے ہیں. دیویوں سے مراد کون ہے یہاں, لات, عزا, منات, نائلہ, اساف, یہ نام ہے ان کی دیویوں کے. یہ کون تھے دیویاں ان کی, کہتے ہیں کہ دراصل وہ فرشتوں کو پوچھتے تھے اور فرشتوں کو وہ عورتیں سمجھتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے. وَإِن يَدْعُونَ, اور نہیں وہ پکارتے, اِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا, مگر سرکش شیطان کو. یعنی اصل میں تو وہ کس کو پکارتے ہیں, یہاں کسی کو پکارنا کس لیے, مدد کے لیے. اچھا آپ کہیں گے اوہ پھر تو میں ہر روز کسی نہ کسی کو پکارتے ہوں, ادھر آؤ میرا یہ کام کر دو, یہ مجھے بتاؤ. دن میں آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں, بائی نیم پکار رہے ہوتے ہیں, او فلاں ادھر آؤ, تو کیا یہ شرک ہو گیا, یا کسی سے مدد لینا شرک ہو گیا. مثلا آپ آج نہیں آ سکے, کل آپ آج کا لیسن کسی سے لکھا ہوا لیتے ہیں مثلا, جو لینا نہیں چاہیے خود لکھنا چاہیے, تو کیا یہ شرک ہو گیا کیا آپ نے غیر اللہ سے مدد لے لی. آپ کو چاہیے تو گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے, اللہ تعالیٰ میں تو صرف آپ کو پکارتی ہوں, لہٰذا آپ نوٹس کا بندوبست کر دیں کہیں سے, یا کیسٹ کا کر دیں کہیں سے پکوا دیں لا کے. نہیں, یہ شرک نہیں ہوتا. اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں, اسباب کا, مادی اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں. مادی اسباب کیا ہوتے ہیں, انسان مادی چیز ہے, کسی انسان کو کہنا ادھر آؤ یہ نیچے چیز گر گئی اٹھا دو مجھ کو, یہ شرک نہیں ہے. آپ نے پکارا ایک کو اور اس سے مدد طلب کی, اس نے آپ کی مدد کر دی, تو پھر کون سا پکارنا شرک ہوا, اور پکارنے میں کیا پکارنا شرک ہے, وہ پکارنا جو غائبانہ طور پر ہو, اسباب کے بغیر ہو, غیبی ذرائع سے. مثلا آپ میں سے کوئی یہ کہے, جیسے میں اسلام آباد گئی تھی تو آپ میں سے کوئی آ کے یہ کہے کہ آج رات میں نے میڈم کو پکارا اور وہ غائبانہ طریقے سے آئیں اور انہوں نے مجھے اگلا سبق پڑھا دیا, جبکہ میرا وجود وہاں تھا. اب یہی شرک ہے کہ ایک شخص کا وجود کہیں ہے اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے پاس اور ہماری مدد کر رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور وہ غائبانہ طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے. کسی بھی انسان کے بارے میں, کسی بھی بزرگ کے بارے میں, مثلا کسی بھی اولیاء اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کی اتنی قوت ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے بھی مدد کر لیتے ہیں. انسان تو اسباب میں بندھا ہوا ہے نا, اگر یہاں سیڑھی نہ ہو تو اوپر چڑھنا مشکل ہے, انسان اسباب میں بندھا ہوا ہے. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی سبب کے بغیر وہ کام کر لیتا ہے, تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. مثلا مجھے نیچے سے اوپر آنے کے لیے سیڑھی کا سہارا لینا پڑا, میں سیڑھی پر چڑھ کر آئی. اب اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ مشہور کر دے کہ نہیں وہ سیڑھی کے بغیر نیچے سے جمپ لگا کے اوپر آ گئے, کیونکہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے, ان کے اندر بڑی روحانی طاقت, ان کو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی آ جاتی ہیں, ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی گھر سے آپ نمودار ہو جاتی ہیں, ان کو بھوک بھی نہیں لگتی, وہ کبھی روئی بھی نہیں, تو وہ تمام صفات جو انسان میں ہوتی ہیں, وہ ساری کمزوریاں جو انسان میں ہوتی ہیں, کسی انسان کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ نہیں اس میں تو یہ کمزوری ہے ہی نہیں, اس میں تو یہ ہے نہیں چیز. جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا, کتنی مشہور ہے یہ بات, بھئی کیوں نہیں تھا, اس سے کسی کی شان میں کیا اضافہ ہوتا ہے سایہ ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح تو گویا اسباب کے ساتھ کسی سے مدد لینا، کسی کو کہ آپ مجھے لکھ دیں، تو اس نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، آپ کوئی کہے کہ نہیں وہ قلم کے بغیر لکھ لیتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس میں شرک ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ اس کو کسی سہارے، کسی سبب، کسی مدد اور کسی ذریعے، طریقے، وسیلے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی چیز کے ہاتھوں مجبور ہو، کہ وہ اس کے سہارے کے ساتھ کام کرے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں بھی شرک پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں کہتی کچھ بھی، آپ نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ ہم کو خود نہیں فتویٰ دینے چاہیے، قرآن سے پوچھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. اس لیے بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں بھیجے جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ جو شرک نہ کریں گے. کسی شخص کے مشرک ہونے کی، یہ شرک پر ہونے کی علامت کیا ہے؟ اب یہ علامتیں دوسروں میں خدا کے لیے نہ ڈھونڈیں، اپنے اندر ڈھونڈیں. یہ ٹیسٹ ایک دے رہی ہوں، اور یہ ٹیسٹ بھی قرآن ہی سے ہے. کیا علامت ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کی بات کی جاتی اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تنگی محسوس کرتے کہ بس صرف اللہ کی بات کریں، کسی بزرگ کی کرامت نہیں بولی جا رہی، کسی کے معجزے کا ذکر نہیں، کسی کی اور کی طاقت نہیں، بس صرف اللہ ہی کی طاقت بتاتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے دل پر جھانکے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ نا کہ ہم کس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور کس کے ذکر پر خوشی نہیں ہوتی، یہ کسی اور کو نہیں پتہ چل سکتا، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ جب کسی قوت، طاقت، قدرت، بڑائی، علم، کسی بھی ایسی صفت کا ذکر ہوتا ہے جو ہم کہیں کہ صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں آپ کہ صرف اللہ کر سکتے، وہ فلاں بزرگ بھی کر سکتے ہیں، وہ نبی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی. تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دال میں کالا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. ایک اور جگہ پر ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے، جن کو مشرک کہا گیا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو الہ مانتے تھے. ان کا شکوہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ناراضگی کیا تھی؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، سب کو ختم کر کے بس ایک ہی خدا بتاتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مشرکین کو بھی جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو اور کو نہ پکارو، کسی سے مدد نہ مانگو، کہ وہ غائبانہ طور پہ تمہاری مدد کرے گا، کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی نہیں عبادت کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. ہم تو ان کو کس لیے چاہتے ہیں، ان سے مدد کس لیے مانگتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اور کیا کہتے تھے؟ ویقولون، وہ کہتے ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس. ہم تو ان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے بزرگوں سے، بزرگان دین سے، نیک لوگوں سے صرف عقیدت رکھنا، اور ایک یہ کہ عقیدت پلس اطاعت اللہ کی کرنا، یعنی ان سے محبت رکھنا لیکن ان کی نیکیوں کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کرنا، یہ دوسری چیز تو جائز ہے. لیکن محض عقیدت اس لیے رکھنا کہ یہ ہماری سفارش کریں، یہ درست نہ ہوگا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وهؤلاء شفعاء، الگ الگ آیتیں، دوسری سورت یونس کی، پہلی سورت زمر کی تھی. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. مشرکین مکہ بے جان بتوں کی پوجا کرتے، ان کے نام پہ قربانی کرتے، ان کے آگے سجدہ کرتے. خانہ کعبہ میں جب طواف ہوتا تو اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے، تو اس پر ان کی سخت مذمت کی گئی کہ جب اللہ کا گھر ہے تو باقی سب کو نکال دو، آگے سے ہر چیز کو ہٹا دو. اسی لیے تصویر کی ممانعت ہے کہ جہاں وہ ہو وہاں سجدہ نہ کرو، کیونکہ یہیں سے پھر شرک آیا. یہ جو بہت زیادہ اس پہ وہ سختی بعض وقت ملتی ہے نا، کہ آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ کیوں اتنا، تصویر کیا کہتی ہے، ہمارے پیاروں ہی کی تو ہیں جو گھر میں لٹک رہی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے وہاں. کیونکہ یہ عمل ملتا جلتا ہے نا مشرکین کے عمل سے، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے. تو اسلام نے آ کے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پھر اسی شرک کی طرف امت چل پڑے. اور وہ بے جان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ہماری امت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ فوت شدہ بزرگان کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، ان کے مزاروں پہ جا کے خاص طور پر ذبح کیا جاتا ہے یا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے یا ان کے نام پر مال دیا جاتا ہے یا بھینسوں کا دودھ جمع کر کے پتہ نہیں کون سی کچھ کیا جاتا ہے، کھیر پکائی جاتی ہے اور کھائی جاتی. بہت سے طریقے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے. بھی کس لیے خوش کرنا ہے ان کو؟ خوش تو اللہ کو کرو کسی بھی نیکی کے کرنے. اگر آپ کوئی کام مجھے خوش کرنے کے لیے نیکی کا کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تاکہ میڈم خوش ہو جائیں، تو یہ نماز کوئی نماز ہے کہ جو آپ مجھے خوش کرنے کو پڑھ رہے ہیں؟ میں کون ہوتی ہوں اس بارے میں جو عبادت اللہ کی اس پر میری خوشی دیکھی جائے؟ یہ تو ظلم ہے نا، ظلم. جب عبادت اللہ کی تو خوشی بھی اللہ ہی کی، کسی انسان کی نہیں. تو کسی کے ڈر سے نماز پڑھ لے انسان، یا کسی کی خاطر، کسی کی شرم و شرمی، تو یہ کیا کہے گا؟ اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں. نہیں پڑھتے تو صرف کسی کی خاطر نہ پڑھیں کہ اللہ کا شرم تو ہم کو نہ ہو مگر بندوں کی شرم ہو ہم کو. یہی شرک ہے نا پھر، کہ بندوں کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی اللہ کی نسبت. نصارہ ہوں، یہود ہوں، یا مشرکین مکہ ہوں، ان سب کی اصل بنیادی خرابی کیا تھی؟ کہ شرک کرتے تھے. اور اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ شرک کا خاتمہ. کیونکہ حضرت معاذ بن جبل جب یمن جا رہے تھے تو آپ نے جو ان کو نصیحتیں کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ سب سے پہلے لوگوں کو کس طرف بلاؤ؟ اللہ کی طرف بلاؤ، پھر نماز، پھر زکات، پھر اور چیزیں. تو پہلا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی محبت محسوس کرانا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کا احساس پیدا کر دینا. یہ تبلیغ کا سب سے پہلا نقطہ ہے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو نمازیں سکھاتے رہے اور کام سکھاتے رہے اور دل میں وہ شرک کرتے رہے تو نمازیں بھی ضائع ان کی اور باقی چیزیں بھی ضائع. پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ کی صفات میں شرک کیا جاتا ہے، صفات میں. مثلا اللہ تعالی غیب جانتا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ فلاں نجومی صاحب بھی غیب جانتے ہیں. یہ آیت ہے سورۃ جن کی جس میں آتا ہے عالم الغیب، اللہ تعالی عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتے. غیب کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے، پارشلی جزوی طور پر وہ جب جس کو چاہتا ہے وہی کے ذریعے دیتا ہے. ڈائریکٹ کوئی اپنے کمال سے غیب کا علم حاصل نہیں کر سکتا، الہام کے ذریعے، وہی کے ذریعے. بعض اوقات عام انسانوں پر بھی الہام ہو جاتا ہے. مثلا آپ کا کوئی خدا نخواستہ رشتہ دار فوت ہوا اور آپ کہیں دور دوسرے ملک میں بیٹھے، آپ کے دل میں یکایک خیال آ جاتا ہے اور آپ فون کر کے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا. اب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے اندر کوئی قابلیت یا کمال ہے، یہ کوئی بھی شخص اس کو اپنے طرف لے جائے کہ یہ میرا کریڈٹ؟ نہیں، یہ اللہ نے الہام کر دیا آپ کے دل پر. بعض وقت خواب میں کوئی اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہونے والا، اور صبح کے وقت وہی چیز دیکھتے ہیں آپ، یہ بھی ایک طرح سے الہام ہے، سچا خواب. یہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کا اپنا ذاتی کمال نہیں کہ خود سے آپ کو کوئی طاقت مل گئی، آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے اس کا. اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے کسی انسان کی، مثلا حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے، بے موسم کے پھل ہوتے تھے. اب یہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا کوئی، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں یہ کرتی تھی، یہ کیا تھا، دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی. تو اللہ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ مثلا اس کے عالم الغیب ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے، کہ اللہ کو علم غیب ہے اور کسی انسان کو بھی بغیر کسی واسطے یا ذریعے کے علم غیب ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہنا کہ فلاں تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، کئی نعتوں میں آپ نے شعر پڑھے ہوں گے نا، وہ سب جانتے ہیں، وہ دل کی جانتے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی، تو یہ پھر شرکیہ نعتیں ہو جاتی ہیں. کہ یہ سمجھنا کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے انسان دوسرے کی علم کو یا دوسرے کے دل کے حال کو جان لے. بعض لوگ چہرے پڑھتے ہیں، بعض لوگ مختلف طریقوں سے شخصیت کو پہچانتے ہیں، وہ شرک میں نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک اندازہ ہے. کوئی دعویٰ نہیں کرتا جو میں نے کہا وہی درست ہے، وہ ایک اندازہ ہے کہ آپ کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کا غم پہچان جائے یا کسی کی شکل دیکھ کر اس کا غصہ پہچان جائے. تو یہ اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے نا، اس عقل کے ذریعے آپ دوسرے کی حقیقت معلوم کر رہے ہیں. تو یہ بے سبب نہیں ہے، بلا سبب نہیں، سبب کے ساتھ ہے، ذریعے کے ساتھ ہے. تو جو چیز سبب کے ساتھ ہوتی ہے وہ غیب نہیں ہوتی یا غیب کا علم نہیں ہوتا. سبب کون کون سے، مثلا کسی مشین کے ذریعے، مثلا الٹرا ساؤنڈ سے آپ پتہ چلا رہے ہیں لڑکی ہے کہ لڑکا، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشین کے بغیر آپ بھلا بتائیں یا اس سے پہلے بتائیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کئی لوگ ویسے قیافے لگاتے رہتے ہیں، وہ لگانے والے بھی ایسے لگاتے، سننے والے بھی ایسے سنتے، صحیح ہو جائے تو دیکھو کتنی سچی ہوگی اس کی بات، اور نہ ہو تو کہ وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے، فضول باتیں کرنا اس کی عادت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مثلا وہ رازق ہے تو کسی اور کو اپنا رازق سمجھ لینا کہ فلاں انسان مجھے رزق دیتا ہے، نہیں، اللہ ہی دیتا ہے. مثلا آپ کہیں کہ میری زمینیں میرے رزق کا سبب ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ انڈیا میں تقریباً 8 صوبوں میں قحط پڑ رہا ہے، پاکستان کے بھی کچھ علاقوں میں قحط والی حالت ہے کہ پانی نہیں، آباد علاقے اجڑ جاتے ہیں جب پانی نہیں برستا، زمین پانی نہیں نکالتی، انسان ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. ایتھوپیا میں جو کچھ ہوا، یہ کیوں ہو گیا؟ اگر آپ رسک دیتے تھے تو کدھر سو گئے آپ، چل کے دیتے نا سب کو، ان کو مرنے نہ دیتے آپ، لیکن آپ نہیں بچا سکے. تو جب تک اللہ نے دیا وہ خوشحال ہوئے، زندہ رہے، سب کچھ ہوا. اس نے پانی روک دیا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر وہ تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں لے جائے تو بہتا پانی کون لائے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا. اس کے علم میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت رازقیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت خالقیت میں کوئی شریک نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے شوہر اور بیوی، کوئی بچہ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں، لیکن اولاد نہیں، بعض اوقات علاج کے باوجود نہیں. اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ صحت وہ مجھ کو دیتا ہے، نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا، شافی وہی ہے. آپ کہیں نہیں ڈاکٹر صحت دیتا ہے، ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، وہ دوا دیتا ہے، صحت نہیں دیتا، وہ سبب استعمال کر رہا ہے، صحت اللہ دیتا ہے. اگر ڈاکٹر صحت دیتے تو دنیا میں کوئی نہ مرتا. کیوں وینٹیلیٹرز پر بھی لوگ مر جاتے ہیں؟ کیوں؟ ساری جدید سہولتیں ہونے کے باوجود پھر ہم کوستے رہتے ہیں، ڈائگنوسس صحیح نہیں تھا، ان کی یہ مسئلہ تھا، انہوں نے یہ نہیں یہ کرنا تھا، وہ سب باتیں رہ جاتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ زندگی ختم ہو چکی ہوتی. اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ وہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے غیبی طریقے سے. کیا آپ مشکل میں تھے اور ایکایک کوئی غیبی طریقے سے کوئی بزرگ آپ کو نظر آئے اور انہوں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا؟ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت خیال پایا جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کی شکل میں آئے، لیکن آپ اس کو کوئی خاص انسان بنا لے، نہیں نہیں وہ فلاں تھا، یہ غلط ہوگا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سڑک پہ جا رہے تھے، یک ایک بزرگ نظر آیا ہم کو. سنی ہے یہ بات کبھی؟ میں نے تو کئی دفعہ سنی ہے، دیکھا نہیں کبھی آج تک، لیکن سنا بہت دفعہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہو سکتا ہو، ہوگا. اللہ نے غیبی مدد بھیجی، وہ انسان خود نہیں آیا، اور ہو سکتا فرشتہ ہو جو انسان کی شکل میں، جیسے جنگ احد میں بدر میں فرشتے اترے تھے. لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی شخص خود سے ایسا کر لیتا ہے، خود پہنچ جاتا ہے فلاں اور فلاں کی مدد کے لیے، تو یہ شرک ہو جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، ان کی والدہ اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ ان کو ہلاکت سے بچا لے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب اس شعر کو کیا بولیں گے آپ؟ شرک بولیں گے. یہ اس آیت کے صریحاً خلاف ہے. آیت ہے سورۃ المائدہ 17 آیت، کہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے، فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو اللہ سے کچھ بھی چیز کسی کا مالک ہو کہ وہ کسی کو ہلاکت سے بچا لے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. پھر یہ سمجھنا کہ کسی انسان کے پاس ہے خزانے زمین آسمان کے، یہ بھی شرک ہے. کیسے؟ مثلا ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے، ابدال اور قطب اور پتہ نہیں کس کس کا، کہ زمین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ایک خیالی تقسیم ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں نہیں. بالکل خیالی باتیں ہیں یہ، کہ زمین پہ معلوم نہیں سب سے بڑے ابدال ہیں یا اس کے بعد پھر قطب میں. مجھے چونکہ میں صحیح علم نہیں رکھتی، لیکن یہ نام دو بہت سنے، اور بعض لوگوں نے مجھے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن میرے پلے میں کچھ نہیں پڑا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. اتنی سائنس ترقی کر گئی اور ابھی تک کوئی ساری زمین کا انتظام نہیں سنبھال سکا، لوگوں کو قحط سے نہیں بچا سکا، یہ کہاں سے، یہ کدھر ہوتے ہیں اور کون ہے یہ قطب ابدال؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، اگر آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا تو آپ میری اصلاح کر دیجیے. کانسیپٹ یہ ہے کہ زمین کو جیسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کا مالک ایک ہے، دوسرے کا مالک کوئی اور ہے. جو کچھ بھی ان لوگوں کو ملتا ہے ان کتب یا ابدال کی وجہ سے ملتا ہے، اور وہی سب کو تقسیم کرتے ہیں. وہ روزی تقسیم کرتے ہیں، وہ مارتے جلاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. سب چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی، اور پھر اس کے علاوہ اس سے چھوٹی تقسیمیں بھی ہیں، اور ان کی تعدادیں بھی گنوائی ہوئی ہیں کہ اتنے اتنے ہیں. یہ کہیں یہ کتاب تھی میرے پاس، اس وقت یہاں نہیں ہے، اس میں یہ سب لمبی چوڑی کہانی میں نے پڑھی تھی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ کہاں سے انفارمیشن ملی، اس کا سورس کیا ہے؟ آپ ایک نیوز تو سنتے ہیں تو آپ اس کا سورس جاننا چاہتے ہیں، چاہے اس کی خبر کس اخبار میں آئی، چاہے جھوٹی ہے چاہے سچی ہے، لیکن پوچھتے ہیں نا کون سی اخبار میں تھی، بی بی سی کی تھی، سی این این کی تھی، کس نے کہی؟ اور اخبار والے پھر آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ اے پی پی کی تھی یا کیا سورس تھا ان کا. تو ہر خبر کی کوئی سورس تو ہوتی ہے، سورس کے بغیر کیسے بات مان لی جائے؟ تو اس کا سورس کیا ہے کہ واقعی زمین تقسیم ہوئی بھی ہے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں، مختلف زندہ یا فوت شدہ انسانوں کے ہاتھ میں، اور رزق کے مالک اور معلوم نہیں کس کس چیز کے مالک وہ ہیں؟ قرآن میں ہونا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ غیب کی خبر کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم یہ سمجھے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں زمین کے خزانے، تو قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا سورۃ الانعام آیت نمبر 50، قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سورۃ یونس آیت 49، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں ہوں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قطب ابدال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا الا ماشاءاللہ، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کسی اور کے بارے میں ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ سورۃ الجن میں آتا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی بلائی کا مالک نہیں ہوں. اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو کوئی دوسرا تکلیف دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، کوئی مشکل آسان نہیں کر سکتا. کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا. اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ہر چیز پر آپ کو آیت دے رہی ہوں اور گھر جا کے آپ اپنے ریفرنس چیک کر لیجئے. اور ہر چیز کی تکلیف اور دکھ کسی انسان کا وہ بھی اللہ ہی کو علم ہوتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کسی انسان کو جو سامنے نہ ہو اس کو ہمارے دکھوں کا علم نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو الہام کر دے دل میں کہ فلاں شخص تکلیف میں ہے، اس کے لیے کچھ جانا چاہیے، اس کا حال پوچھنا چاہیے. آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی کوئی دوست مثلاً آپ کی مدد کی محتاج ہے کہ آپ آئیں ان کا کوئی کام، ان کی مدد کر دیں، تو آپ کے دل میں ایک بے چینی اٹھنے لگتی ہے. یہ خیال اللہ ڈالتا ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، اور آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں اس کی مدد کو. تو اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، سورۃ الاحقاف ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہو، اس کو یہ بھی نہ پتا ہو وہ جو کوئی پکار رہا ہے.